مدینے کا سفر ہے اور میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیته طیبین طاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سابقا نشست میں ہماری گفتگو شب عاشور کے چند حالات اور واقعات تک پہنچی. شب عاشور کے حالات اور واقعات میں سے جو سب سے اہم ایک واقعہ کہ جسے تقریباً تمام تواریخ نے بیان کیا وہ یہ کہ اصحاب کا امتحان لیا گیا. یہ اصحاب کا امتحان اس صورت میں تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے چراغوں کو گل کر دیا اور اپنے اصحاب سے کہا کہ تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کا بھی ہاتھ پکڑے اور چلا جائے. اس دوران امام حسین خاموش اور سر جھکا ہوا تھا لیکن اصحاب میں سے کوئی بھی نہ گیا. یہ اصحاب کہ جن میں سے کوئی بھی نہیں گیا انہی اصحاب کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اصحاب عالم زر سے میرے ساتھ ہیں اور یہی وہ ہیں کہ جن کے لیے میرے نانا نے بشارت دی تھی. اس سے پہلی نشست میں بیان کر چکے کہ بعض لوگ جس طرح سے پہلے زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کر چکے تھے یا ان پہ ایمان نہ لائے تھے یا چھوڑ کے چلے گئے تھے, بالکل ایسے ہی سلسلہ ہر دور میں انبیاء کے ساتھ بھی رہا, آئمہ کے ساتھ بھی رہا. لہذا بعض روایات میں اس چیز کی جانب اشارہ ہوا کہ بعض لوگ چھوڑ کے چلے گئے جس طرح سے بعض کو امام نے دعوت دی اور انہیں قبول نہیں کیا, جن میں سے بعض کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ ایک شخص نے تو یہ تک کہہ دیا کہ میں تو آپ کی مدد نہیں کر سکتا, حالات اور واقعات خراب ہیں, یہ میرا گھوڑا آپ کی خدمت میں ہے اور امام نے فرمایا کہ یہ گھوڑا بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ, ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ گفتگو اصحاب امام حسین کی توہین کا سبب ہے. نہیں, نہ اس میں اصحاب کی توہین ہے نہ اس میں امام حسین کی توہین ہے, بلکہ اس میں ان اصحاب کی بہت تعریف ہے کہ جو آخر وقت تک امام حسین کے ساتھ رہے, ان تمام خطرات کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا, ان خطرات کو انہوں نے خداوند تبارک و تعالیٰ کی رضایت کے لیے, خداوند تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, خداوند تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خندہ پیشانی سے قبول کیا. لیکن وہ لوگ کہ جو بلند درجات کو حاصل نہ کر سکے امام کو چھوڑ کے چلے گئے, کچھ نے ساتھ نہ دیا, کچھ خاموش رہے, کچھ کو امام نے بلایا وہ نہ آئے, اور کچھ عرصے ساتھ رہے اور واپس چلے گئے. ایک روایت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی اور اس میں امام کا خطبہ بھی بیان ہوا مختصر سا, کہ جس میں امام نے یہ فرمایا کہ یہ دشمن میرے ہیں, اور وہی تقریباً الفاظ جو اس سے پہلے بیان ہوئے کہ تم میں سے جو چاہے اس پہ چلا جائے, رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھائے, اور میرے اہل بیت میں سے جس کو ساتھ لے جانا چاہے چلا جائے. جناب زینب سلام اللہ علیہا سے شب عاشور کے واقعات میں سے ایک واقعہ جو ان کی جانب منسوب ہے وہ یہ کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین کو اپنے خیمے میں ایک دفعہ تنہا دیکھا تو ان کا دل بھر آیا. اب جب وہ جناب عباس علیہ السلام کے خیمے میں گئیں تو کیا دیکھا کہ جناب عباس کے ارد گرد تمام جوانان بنی ہاشم جمع ہیں اور جناب عباس انہیں ترغیب دلا رہے ہیں کل رسول کے نواسے پہ سے قربان ہونے کی, اور ان میں سے ہر شخص بڑھ بڑھ کر امام حسین کے اوپر سے قربان ہونے کے لیے اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے نزدیک ہونے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اجرت کو ادا کرنے کے لیے تیار ہے. یہ دیکھ کے جناب زینب کو انتہائی سکون ملا. پھر جو آپ ایک خیمے سے گزری تو وہ خیمہ تھا جناب حبیب ابن مظاہر کا. جناب حبیب چند اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے. جناب حبیب فرما رہے تھے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ حسین کہ اہل بیت میں سے کوئی تم سے پہلے چلا جائے. ہم سب کو کوشش یہ کرنی ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو قربان کریں, امام حسین کو راضی کرنا ہے, امام حسین سے اجازت لینی ہے پہلے ہم قربان ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سرخرو ہو سکیں۔ مختلف اصحاب نے مختلف جملات جناب حبیب ابن مظاہر کی خدمت میں ارشاد فرمائے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا پشت خیمہ سے ان جملات کو سن کر مطمئن ہوئیں۔ اب جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے میں آئیں تو چہرے پہ ایک تبسم کی سی کیفیت تھی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ بہن زینب، جب سے ہم مدینہ سے چلے ہیں میں نے تمہیں مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ تو جناب زینب نے اس تبسم کی وجہ کو بیان کیا۔ امام حسین نے جناب زینب کا ہاتھ پکڑا اور خیمے سے باہر نکلے اور اس کے بعد کہا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ میں ان کا امتحان لوں؟ پھر امام حسین نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ جاؤ، تمہیں خیمے کے پشت پہ کھڑی ہو جاؤ۔ جناب عباس کو آواز دی اور کہا کہ اپنے تمام دلاوروں کے ساتھ آؤ۔ جناب حبیب ابن مظاہر کو آواز دی اور کہا کہ تم اپنے دلاوروں کے ساتھ آؤ۔ اب امام حسین نے وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے دشمن ہیں، کل یہ مجھے قتل کر دیں گے، انہیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم اس رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ یہ واقعہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایک دفعہ ہو، روایات الگ الگ ہوں، لیکن جب مختلف طریقوں سے نقل ہوا اور تھوڑا بہت حالات کا اس میں فرق بھی ہے، اور جیسا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہلے فرما چکے تھے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کسی کو دھوکے میں نہیں رکھتے، تو ممکن ہے کہ امام نے اصحاب کے سامنے اس پیشنہاد کو کئی دفعہ پیش کیا ہو کہ تم لوگ جا سکتے ہو، تاکہ اگر کوئی ایک دفعہ جانے میں تذبذب کا شکار ہے تو دوسری دفعہ اس کو مہلت دی جائے، کوئی دوسری دفعہ بھی رک گیا تیسری دفعہ مہلت دی جائے۔ تو اگر یہ تین چار روایتیں اس قسم کی آپ کے سامنے بیان کی گئیں جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جا سکتے ہو، ممکن ہے کہ اس سے زیادہ امام نے کہا ہو، کیونکہ رات طویل تھی، عبادت میں گزر رہی تھی، مختلف اوقات میں امام نے ان کی اس جانب توجہ دلائی ہوگی کہ اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ تو اصحاب نے بڑھ کے یہی کہا کہ ہم آپ کے پاس زندہ رہ کے کیا کریں گے۔ مختلف جملات مختلف کتب مقاتل میں اصحاب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل ہوئے، کہ جن میں سے مشہور الفاظ اور مشہور جملات میں سے ایک جملہ جناب زہیر بن قین کی جانب منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے، اور یہ عمل میرے ساتھ ہزار دفعہ کیا جائے تو بھی میں اس قتل کے لیے تیار ہوں اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور ساتھ میں بعض جگہ جملہ ملتا ہے کہ ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا بعض صاحب نے کہ یہ تو ایک موت ہے۔ اسی طرح جناب مسلم ابن اوسجہ نے فرمایا کہ اگر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے جلا دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے گھوڑوں کی ٹاپوں میں کے ذریعے سے پامال کر دیا جائے، اور یہ عمل میرے ساتھ 70 دفعہ کیا جائے تو بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ جب تک میرے ہاتھ میں نیزہ ہے دشمنوں کے سینوں میں نیزہ اتاروں گا، جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں دشمنوں سے مقابلہ کروں گا، اور اگر یہ کچھ میرے پاس نہ رہے گا، نہ تلوار نہ نیزہ، تو میں آپ کا دفاع کروں گا، دشمنوں سے جنگ کروں گا پتھر مار کے۔ ان تمام اصحاب سے پہلے حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کیا، جوانان بنی ہاشم نے خطاب کیا، کہ جس میں جناب عباس نے فرمایا کہ آپ کے بعد زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہوگا، فرزند بنت رسول دنیا سے چلا جائے اور ہم زندہ رہیں، ایسی زندگی کا کیا فائدہ۔ انہی اصحاب کے درمیان جناب قاسم کے جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں بھی کل قربان ہوں گا۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، کیف عندک الموت؟ تو جناب قاسم نے جواب دیا، اور عجیب جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ آج تمام کتب تواریخ میں چمک رہا ہے، اور خداوند تبارک و تعالی بحق محمد والے محمد اور بحق شجاعت حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ خداوند تبارک و تعالی کی راہ میں خون دینے کے لیے تیار رہیں۔ جناب قاسم نے امام کی محضر میں ارشاد جناب قاسم نے امام کی محضر میں عرض کی کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے، احلی من الاصل۔ یہ جواب آج تمام کتب تواریخ اور مقاتل میں چمک رہا ہے۔ جب یہ جواب سنے تو جناب زینب کو بھی اطمینان ہوا. پھر میں عرض کروں کہ یہ سوال، یہ جواب، یہ واقعات مختلف جگہ ہیں. ممکن ہے کئی جگہ امام نے سوال کیا ہو، ممکن ہے ایک دفعہ فقط یہ واقعہ ہوا ہو، لیکن امکان یہی ہے کہ امام نے کئی دفعہ مہلت دی ہوگی ان لوگوں کو جانے کی، جیسا کہ آپ کی خدمت میں پہلے عرض کی. اسی شب عاشور کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ محمد بن بشیر جو امام کے اصحاب میں سے تھے، انہیں خبر دی گئی کہ تمہارے بیٹے کو ابن زیاد کی فوجوں نے رے کی سرحد پر گرفتار کر لیا ہے. جب یہ جملہ سنا جناب محمد ابن بشیر نے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے کی موت کے بعد میرا زندہ رہنا بیکار ہے. امام حسین نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے، میں بیعت اپنی اٹھا لیتا ہوں، میں تمہیں خود اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ اور اپنے بیٹے کی اجازت کے لیے کچھ کام انجام دو. انہوں نے بھی ایک عجیب جواب دیا کہ اگر مجھے زندہ وحشی درندوں کے سامنے ڈال دیا جائے، یعنی کنایا کہ وہ میری مجھے چیر پھاڑ دیں، مجھے ختم کر دیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ قتل ہو جاؤں، آپ کی راہ میں قتل ہو جاؤں. یعنی انہوں نے انکار کیا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. جب یہ تمام واقعات ہو چکے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ جب یہ آخری دفعہ مرحلہ آیا ہوگا، مثال کے طور پہ ایک دفعہ امام نے پہلے اجازت دی، پھر اس کے بعد اجازت دی، پھر اس کے بعد اجازت دی. اسی طرح روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ ایک دفعہ امام حسین پشت خیمہ کی جانب تھے، خیموں کو دیکھ رہے تھے، تو جناب نافع بن ہلال آئے، امام سے ملاقات ہوئی. پوچھا امام سے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، خطرہ ہے کہ کوئی آپ پہ حملہ نہ کر دے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اسی دوران امام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اشارہ کیا دو پہاڑیوں کی جانب، دو ٹیڑوں کی جانب، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ اس وقت تاریکی ہے، اس راستے سے تم نکل جاؤ، تمہیں کوئی مشکل نہ ہوگی. تو جناب نافع بن ہلال نے بلا شک انکار کیا اور کہا کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایسی زندگی کو اختیار کروں کہ جو آپ کے بعد ہو. نافع بن ہلال امام کے اہم ترین اصحاب میں سے تھے. اب جب یہ تمام مراحل ہو چکے تو ایک وقت آیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو، کہ جن کی تعداد 72 ہے، ان سے کہا کہ اب دیکھو جنت میں اپنا مقام. امام نے انہیں مکاشفہ کرایا، پردے ہٹ گئے، حقیقت نظر آنے لگی. ہر صحابی نے اپنا مقام جنت میں دیکھا. پہلے ہی ان کے حوصلے بہت بلند تھے، امام کی خدمت میں جان دینے کے لیے تیار تھے، خداوند تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا خون بہانے کے لیے تیار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اجرت دینے کے لیے، اپنے آپ کو خاک میں ملانے کے لیے پہلے ہی تیار تھے. لیکن جب اب انہوں نے جنت میں اپنے مقام کو دیکھ لیا تو ان کے حوصلے اور زیادہ بلند ہو گئے اور سب نے اس چیز کا اقرار کیا کہ جنت میں مقام دیکھنے کے بعد حوصلے بہت بلند ہو گئے. حتیٰ جناب بریر کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے ایک صحابی سے تبسم کیا اور جب انہیں ٹوکا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہ کبھی جوانی میں اور نہ کبھی بڑھاپے میں کبھی میں مذاق کا عادی نہیں تھا، لیکن اب جب میں نے یہ مقام دیکھ لیا ہے، اب جب اپنی کامیابی کو دیکھ لیا ہے، تو ان کی کیفیت بدل سی گئی. ایک جانب عبادات، ایک جانب توبہ اور استغفار اور نمازیں، اور دوسری جانب موت کے لیے تیاری. لیکن جب رسول کی آل کی محبت میں قتل ہونے کے درجات کا مشاہدہ کیا تو کچھ مزاج بھی بدل گیا اور بعض اصحاب سے آپ نے کچھ سادہ سی شوخی بھی فرمائی، یعنی مزاح بھی کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو خوشی کا وقت ہے کہ کل ہم ایک بلند ترین مقام کے اوپر فائز ہو جائیں گے. شب عاشور کے واقعات میں سے ایک واقعہ تو یہ ہے کہ خواتین کے خیموں کے پیچھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خندق کھدوائی. خندق سے مراد گہرا گڑھا کھدوایا کہ جو طویل تھا. وجہ کیا تھی؟ کوئی اس میں آنا چاہے گا تو ڈائریکٹ گھوڑوں کے ذریعے سے نہیں آ سکتا، اور آئے گا تو پیادہ ہوگا اور پیادے سے جنگ آسان ہوگی، اور اس سے پہلے کہ وہ آئے تو بالآخر کودے گا، کود کے نکلنا ہوگا، اس دوران دفاع کرنا آسان ہوتا ہے. اور دوسری جانب جب ایک جانب سے سیف ہو جائیں گے خیمے، تو اس کے بعد ایک جانب توجہ کرنا آسان ہے. تو امام نے خندق کھدوائی اور خندق کے پیچھے جو ایک نیزار تھا، نیزار کیا مراد؟ جہاں گھاس ہوتی ہے اور کچھ بانس یا سرکنڈے ٹائپ کے درخت ہوتے ہیں، انہیں وہاں پر جمع کر دیا تھا امام نے، اور فرمایا تھا کہ اگر حملے کی صورت ہو تو پہلے اس کو جلا دینا۔ لہذا شب عاشور ایک خندق کو کھدوایا، تمام اصحاب نے مل کے خندق کو کھودا، اور وجہ یہ تھی کہ خیمے محفوظ رہیں خواتین کے اور حملہ چند جانب سے نہ ہو، کیونکہ ان لوگوں کی جانب سے خطرہ تھا کہ کہیں شب خون نہ ماریں، یعنی رات کو یہ کہیں اچانک حملہ نہ کر دیں۔ انہی تیاریوں میں سے ایک تیاری جو ایک مختصر سا لشکر تھا کہ جس کی تعداد 40 سوار اور 32 40 پیادے اور 32 سوار تھے، یہ کل 72 کا لشکر تھا۔ رات کی تیاریوں میں سے اور دفاع کی تیاریوں میں سے ایک تیاری یہ تھی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خیموں کو قریب کر کر ان کی رسیوں کو آپس میں بندوا دیا تھا تاکہ خیمے ایک دوسرے سے بن جائیں۔ اس کے پیچھے راز بھی یہ تھا کہ یہ لوگ اگر آئیں گے تو گھوڑے خیموں کے درمیان سے بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ اگر بھاگیں گے تو گھوڑے گر جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پیادہ یہاں سے گزرنا چاہے گا تو وہ بھی گزر نہیں سکتا۔ اب یہ اور بات ہے کہ خیموں کو جلا سکتے ہیں، وہ تیر باران کر سکتے ہیں، خیموں کے پاس آ کے تلوار سے حملہ کر سکتے ہیں، لیکن بالآخر حملے کی شدت میں کمی واقع ہوگی۔ شب عاشور کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ کہ جس کو تمام مورخین نے بیان کیا، وہ ہے اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور سب سے بڑھ کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا رات بھر عبادت کرنا۔ یہ وہی رات ہے کہ جس کے لیے مہلت مانگی امام حسین نے اور فرمایا کہ ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم اس رات کو خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھ سکیں، استغفار کر سکیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ خدا یہ جانتا ہے کتنا مجھے پسند ہے کہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نمازیں پڑھوں، تلاوت قرآن مجید کروں۔ اب یہ وہ رات آ گئی تھی کہ جسے امام حسین نے مانگا تھا عبادت کے لیے، اور ساتھ ہی اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بلا شک عبادت خدا میں اس دور کے مقدم ترین اور صف اول کے افراد میں سے تھے بعد امام، وہ سب عبادت خدا میں مصروف ہو گئے۔ تمام مقاتل نے اور تواریخ نے بیان کیا کہ کوئی قیام کے عالم میں ہے تو کوئی رکوع کے عالم میں ہے، کوئی سجود کے عالم میں ہے، کوئی تلاوت قرآن مجید میں ہے، کوئی سجدے کے عالم میں ہے، کوئی گریہ کر رہا ہے، کوئی خداوند تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہا ہے، کوئی کل اپنی کامیابی کی دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی کل یہ حاجت رکھتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے ثابت قدم رکھ۔ یہ تمام رات عبادت خدا میں گزری، چاہے بڑے ہوں چاہے بچے ہوں، سب کے سب عبادت خدا میں مصروف تھے، البتہ یہ جانتے ہوئے کہ کل کا دن ہمیں ملے گا لیکن اگلی رات نہ ملے گی۔ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے، جتنا ہو سکے ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ میں مصروف رہیں۔ حتیٰ دشمن نے بھی گواہی دی کہ حسین کے خیام کی جانب سے اس طریقے سے آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے۔ کیوں؟ کہ کوئی تلاوت میں مصروف ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قعود میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے، کوئی ذکر خدا میں ہے، کوئی راز و نیاز میں ہے۔ ساری رات گزر گئی۔ اسی رات کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ کہ تمام رات بیویاں اپنے بچوں کو تیار کراتی رہیں، تمام رات بیویوں نے اپنے بچوں کو تیار کرایا کہ کل حسین پہ سے اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ جہاں مردوں کی عبادت میں سے اہم عبادت سجدے اور قیام و قعود اور رکوع ہیں، وہاں خواتین کی عبادت کو اگر دیکھا جائے تو بلا شک بڑی افضل عبادت تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ہم قتل نہ ہوں گے لیکن ہمارے بچے قتل ہو جائیں گے، ہمارے شوہر قتل ہو جائیں گے، ہمارے بھائی قتل ہو جائیں گے، ہمارے سروں سے سایہ اٹھ جائے گا اور اس کے بعد ہم اسیر ہو جائیں گے۔ لہذا اس رات اگر خواتین اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں تو بلا شک ان کا درجہ ایک خاص جہد سے بڑا بلند نظر آتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتی تھیں کہ اب ہمیں زندہ رہ کے ایک طویل مدت اسیر ہونا ہے۔ کربلا سے کوفے جائیں گے، کوفے سے شام جائیں گے، پھر شام میں قید رہیں گے، پھر اگر رہائی ملی تو واپس آئیں گے، اور اس کے بعد ایک زندگی ہے جو بغیر بچوں کی ہوگی، بغیر شوہروں کی ہوگی، بغیر بھائیوں کی ہوگی، تمام زندگی ایسی گزرے گی کہ واقعہ کربلا نگاہوں کے سامنے رہے گا۔ اب اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بلا شک خواتین کا اس رات عبادت کرنا، دعائیں کرنا اور اپنے بچوں اور اپنے بھائیوں کو قربانی کے لیے تیار کرنا اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو حسین پر سے قربان ہونے کے لیے تیار فرما، حسین پر سے قربان ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بلا شک خواتین کا ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے واقعی کربلا میں، اور ہر اعتبار سے خواتین میں جو مقدم تھیں وہ ذات تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو امام حسین سے کتنی محبت تھی، تاریخ میں بیان ہوا ہے کہ عام حالات میں بھی جب کسی اور کام میں بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ مصروف ہوتی تھیں تو مثال کے طور پہ اگر کسی ایک جانب کام میں مصروف ہیں تو ہر کچھ دیر کے بعد نگاہ اٹھتی تھی امام حسین کی جانب۔ محبت کا اندازہ لگانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر عام زندگی میں آپ دیکھیں تو جو محبت ایک جوان بہن کو اپنے جوان بھائی سے ہوتی ہے، اگر 100% نہ صحیح تو عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ شادیوں کے بعد اور عمر گزرنے کے بعد وہ محبت اور وہ شدت کہ جو شادی سے پہلے اور کم عمری کے عالم میں تھی وہ باقی نہیں رہ پاتی۔ عام طور پر مثال کے طور پہ اگر کوئی 20 سال کی بہن ہے اور اس کا 25 سال کا بھائی قتل کر دیا جائے تو اس کی عجب بے چینی ہوگی، لیکن اگر 70 سال کی بہن ہو اور 80 سال کا بھائی دنیا سے چلا جائے تو اس کی وہ بے چینی نہیں ہوگی۔ شادی کے بعد توجہ شوہر کی جانب ہو جاتی ہے، بچوں کی جانب ہو جاتی ہے، گھر کی جانب ہو جاتی ہے، اور یہ ایک عام نارمل لائف کا روٹین ہے کہ شادی کے بعد بہن اور بھائیوں میں ایک ہلکی سی جدائی اور ہلکی سی ایک غیریت آتی، وہ کیفیت نہیں رہتی کہ جو شادی سے پہلے اور بچپنے میں تھی کہ بہن بھائیوں کا سامان چھینیں، ان سے کچھ مانگیں، بھائی بہنوں کی چیزیں چھین کے کھا لیں، ان سے لے لیں، ایک دوسرے سے لڑیں اور جھگڑیں اور ایک دوسرے سے چیزیں طلب کریں، ایک دوسرے سے لینے کے لیے کچھ دنیا کا سامان لڑائیاں بھی ہو جائیں، لیکن جب عمر گزرتی ہے تو یہ ساری چیزیں تدریجاً بدل جاتی ہیں، اسی میں کچھ نہ کچھ کمی بالآخر اگر 100% نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ کمی عام طور پر ضرور واقع ہوتی ہے۔ لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ واقع کربلا میں کتنے سال کی ہیں؟ 6 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور اب 61 ہجری ہے، یعنی تقریباً 54 اور 55 سال کے درمیان میں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 56 اور 57 سال کے درمیان ہے۔ اپنے اپنے گھر ہیں، اپنی اپنی زندگیاں تقریباً گزر چکی ہیں، اب نہ جوانی ہے نہ نوجوانی ہے نہ جوانی ہے، بلکہ اب عمر تقریباً ڈھل رہی ہے، لیکن جناب زینب اور امام حسین کی محبت اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ اور امام حسین کی محبت ایک عجیب و غریب محبت ہے کہ جس میں کسی بھی صورت کمی نہیں واقع ہوئی۔ جناب زینب کی محبت کے بارے میں ایک اور چیز کہ جس کا تاریخ میں ذکر ہے وہ یہ کہ جس وقت جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا رشتہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے آیا، اور یہ رشتہ کب آیا کہ جب مولا علی علیہ السلام حیات ہیں، اور بلا شک اس رشتے کے بارے میں حق مولا علی کو ہے، لیکن یہاں پر مولا علی علیہ السلام اس سے پہلے کہ خود ہاں کہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس اس رائے کو بھجواتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، کیا تمہیں عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے چچا زاد بھائی سے نکاح قبول ہے؟ اسلام میں اجازت ہے کہ لڑکی شادی سے پہلے کوئی شرط لگائے اور اگر مرد قبول کر لے تو اس کو اسے وفا کرنا ہوگا اور آخر تک ماننا ہوگا، یہاں تک کہ خاتون اس شرط کو خود ساقط کر دے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے شادی سے پہلے جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا پیغام آیا اور سوال کیا، مولا کائنات کی جانب سے سوال ہوا جناب زینب سے کیا تم تیار ہو، تو آپ نے فرمایا کہ میں عبداللہ سے شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہوگی جس وقت میرا بھائی حسین شہر سے باہر جائے گا میں اس کے ساتھ باہر جاؤں گی۔ البتہ کیا مراد، یعنی اگر میرا اختیار ہوگا تو میں باہر جاؤں گی، یہ اجازت مجھے پہلے سے ہونی چاہیے۔ جناب عبداللہ نے شرط کو قبول کیا اور اس کے بعد یہ نکاح برقرار ہوا۔ لہذا بعض دفعہ بعض مورخین نے اس قسم کی چیزیں کہیں کہ جناب زینب آیا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار یعنی اپنے شوہر کی اجازت سے آئیں، تو بلا شک اجازت سے آئیں، یہ اجازت اس وقت کی نہیں ہے، یہ اجازت شادی سے پہلے کی ہے، لیکن جب مدینہ سے نکلیں تو اپنے بچوں کے ساتھ نہیں نکلیں، بلکہ بچوں کو جب مکے سے امام حسین نکلیں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نکلیں اور ایک منزل آئی جو مدینہ سے قریب تھی، تو وہاں لا کر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے اپنے فرزندوں کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے کیا۔ تو اس اعتبار سے جناب زینب کل قربانی کے لیے تیار ہیں یہ سننا آسان ہے، لیکن سمجھنا بہت مشکل چیز ہے، کیونکہ عجیب و غریب محبت تھی ان بہنوں اور بھائیوں کے درمیان. اور کیوں نہ ہوتی، بہن وہ ہے کہ جو مقام امام کو پہچانتی ہے، اور بھائی وہ ہے کہ جو رسول کا جانشین ہے، خلیفہ ہے، جوانان جنت کا سردار ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک بہن جوانان جنت کے سرداروں سے محبت نہ کرے، ان کے مقام کو نہ جانتی ہو؟ کیونکہ جن میں اتنے فضائل پائے جائیں گے تو بہنیں تو اتنی ہی محبت کریں گی. اور فضائل امام حسین ہی در حقیقت راز ہیں عشق جناب زینب اور عشق حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ. اب یہ رات عبادات میں، دعاؤں میں، استغفار میں، تلاوت قرآن مجید میں گزر گئی، یہاں تک کہ نماز شب کا وقت آیا، سب نے نماز شب پڑھی. اب اس کے بعد ایک وقت آیا کہ طلوع فجر صادق قریب ہے، نماز کی تیاری ہوئی، نماز ادا کی گئی، یہ شہداء کربلا کی آخری نماز فجر ہے. اب یہاں نماز فجر سے فارغ ہوئے تو پھر دعاؤں کا اور مناجات کا سلسلہ رہا، کیونکہ یہ آخری نماز فجر ہے. اور بین طلوعین کی عبادت، بین طلوعین وہ عظیم وقت ہے کہ جتنا اس میں انسان عبادت کر سکے وہ کم ہے. لہٰذا اب یہ آخری بین طلوعین ہے جو شہداء کربلا کی زندگی میں آیا ہے، لہٰذا اس موقع سے بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے بین طلوعین تمام اصحاب امام حسین اور سب سے بڑھ کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عبادات میں مشغول ہیں، لیکن یہاں بھی خواتین شاید اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ کل حسین، آج کا جو سورج طلوع ہو تو اس میں حسین پر سے فدا ہو جانا. ہر ماں اپنی اولاد کو تیار کر رہی ہے کہ حسین پر سے فدا ہو جانا. ایک وقت آیا کہ یہ سورج نمودار ہوا اور وہ رات گزر گئی، اور اب روز عاشور برآمد ہوا. یہ وہی روز کہ تاریخ اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے، مظلومیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے. یہ وہی دن ہے کہ اس کے مصائب کو یاد کر کے ولادت امام حسین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا. یہ وہی روز ہے کہ جس کو یاد کر کے جناب مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے گریہ فرمایا. اسی دن کو یاد کر کے جناب سیدہ نے گریہ فرمایا. اسی دن کو یاد کر کے امام حسن نے گریہ فرمایا، اور فرمایا کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہ اے حسین، اے ابو عبداللہ، جیسا مصائب کا دن تم پہ آئے گا ایسے مصائب کا دن نہ کبھی کسی پہ آیا اور نہ کسی پہ آئے گا. اب وہی دن آ گیا کہ جس کے لیے امام حسین سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا. وہ دن آ گیا کہ جس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اصحاب حسین کو تیار کیا تھا، اور عالم زر میں ہی ان کو امام حسین کا اصحاب بنا دیا تھا، کہ جو نہ فرار کر سکتے تھے، جو نہ پیٹ موڑ سکتے تھے، جو تیار تھے، اور جن کا ہم و غم تھا فقط یہ تھا کہ جتنا پہلے ہو سکے ہمارا خون بہ جائے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کریں اس عالم میں، کہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ہمارا جسم خون آلود ہو، اور ہمارے جسم کا خون یہ گواہی دے رہا ہو کہ یہ شخص جو آیا ہے اس نے اے رسول تمہارے نواسے پر اپنے آپ کو قربان کر دیا. یہ دن بڑا سخت دن تھا، یہ دن بڑا عجیب دن تھا. اب یہاں فوج کو تیار کیا جا رہا ہے، حسین کی فوج، مختصر سی فوج کہ 32 سوار ہیں اور 40 پیادے ہیں، خیموں میں خواتین ہیں اور ان کے ساتھ بچے ہیں. سورج نمودار ہوا ہے لیکن بچوں کو کچھ کھانے کو میسر نہیں ہوا، پینے کو میسر نہیں ہوا. سورج نمودار ہوا، ایک جنگ کرنی ہے، لیکن اصحاب امام حسین، انصار امام حسین، اہل بیت امام حسین سب بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں. اس مختصر سی فوج کو امام حسین نے ترتیب دیا. سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جناب عباس ابن علی، یعنی حضرت عباس کہ جن کی مشہور کنیت ہے ابو الفضل، کو پرچمدار بنایا، دین کا پرچم عباس کے حوالے کیا. اور میمنہ یعنی سیدھے ہاتھ کی فوج کی کمانڈ جناب زہیر بن قین کے حوالے کی، اور میسرہ یعنی بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ کی فوج کی کمانڈ جناب حبیب ابن مظاہر کے حوالے کی. یہ کیفیت تھی امام حسین کی فوج کی. مختصر سی فوج, اس میں ایک پرچم دار, ایک علمدار کہ جس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے, کیونکہ حسین کے پاس وہی جھنڈا ہے کہ جو امام حسن کا تھا, وہی پرچم ہے جو مولا علی کا تھا, اور مولا علی کا پرچم وہی پرچم ہے جو رسول اللہ کا تھا. یہ وہی پرچم توحید ہے, یہ وہی پرچم اسلام ہے کہ جس کی سربلندی سے اسلام آج بلند ہے. دوسری جانب عمر سعد نے اپنی فوج کو تیار کیا, لیکن وہ فوج کتنی بڑی فوج ہے کہ تاریخ میں اس کی تعداد مختلف بیان ہوئی, یہاں تک کہ لاکھ سے اوپر بھی بیان ہوئی. اور پہلی نشستوں میں بیان کر چکے کہ فقط 30,000 فوج تو کوفے اور اس کے ارد گرد وہ تھی کہ جس کو پیسہ ملتا تھا, گھر ملتا تھا, کپڑے ملتے تھے, کھانا ملتا تھا حکومت شام کی جانب سے, بادشاہ شام کی جانب سے یعنی یزید, اور اس کے باپ کی جانب سے باقاعدہ کھانا ملتا تھا, پینا ملتا تھا. یہ 30,000 فوج تو وہاں پہنچی ہوئی تھی. یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جن کو ڈرا کے لایا گیا, وہ الگ تھے کہ جن کو ڈرا کے لایا گیا, ان میں سے کچھ فرار کر گئے اور امام حسین سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ 30,000 تو وہ تھے جو ہر عالم میں یزید کی فوج کے تھے. باقی اور قبیلوں سے آئے, حتیٰ مدینے سے کچھ لوگ بعد میں آئے کہ ہم بھی حسین سے جنگ کریں گے. ان سپاہیوں کا سپہ سالار بنایا گیا عبداللہ ابن زہیر ازدی کو. مدینے سے آنے والے لوگ, یہ کون ہیں جو مدینہ تو رسول کے ہیں؟ ان میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نزول میں آیت تطہیر نازل ہوئی. ان میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے تھے اور اپنے باپ داداؤں سے, اپنے بڑوں سے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو اپنی پشت پہ سوار کرتے تھے. کب؟ کہ جب یہ دو بچے اپنے نانا کی خدمت میں عرض کرتے تھے کہ دوسروں کے ناقے ہمارے ناقے نہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھوں پہ ایک جانب امام حسن کو اور ایک جانب امام حسین کو سوار کرتے تھے. اور جب یہ بچے کہتے تھے کہ دوسروں کے ناقوں کے تو لگام ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زلف مبارک کو امام حسن کے ہاتھ میں اور دوسری زلف کو امام حسین کے ہاتھ میں دے دیتے تھے. اور جب یہ بچے کہتے تھے کہ دوسروں کے ناقے تو بولتے ہیں, تو کمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف الانبیاء, کہ جو تمام انبیاء کے سید و سالار ہیں, اپنے نواسوں کو خوش کرنے کے لیے. اور یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. حکم کہاں سے ہے؟ قول نبی کے لیے قرآن مجید میں بیان ہوا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور فعل نبی کے لیے قرآن مجید میں بیان ہوا, وما رمیت اذ رمیت لکن اللہ رما. تو قول نبی بھی اگر ہے تو حکم خدا سے ہے, اور اگر فعل نبی بھی ہے تو حکم خدا سے, رضایت خدا سے, اذن خدا سے. یہ ساری چیزیں لوگ سن چکے تھے, لیکن اس کے بعد فوج تیار ہے حسین کا خون بہانے کے لیے. لوگ یہ دیکھ چکے تھے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے اثبات کے لیے نجران کے مسیحیوں سے مقابلے کے لیے, مباہلے کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام, حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور امام حسن امام حسین کو لے کے رسول اللہ چلے. یہ سارے واقعات اہل مدینہ کی نظر میں تھے. یہ روایتیں, یہ فضائل, یہ مقام اہل بیت اہل مدینہ کی نظر میں تھا. لیکن دنیا کی محبت جب غالب آتی ہے تو ایسے غالب آتی ہے کہ ایک جانب تو اصحاب رسول اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ اس سے برا وقت آ نہیں سکتا, اب یزید جیسا فاسق و فاجر اگر حاکم بن جائے تو ہم تو یہ توقع کرتے ہیں کہ آسمان سے پتھروں کی بارش اور خون برسے. لہذا مدینے سے بھی لوگ آئے امام حسین کے خون میں شریک ہونے کے لیے, تاکہ اس کے ذریعے سے خدا سے تو دور ہو جائیں لیکن یزید ملعون خبیث سے قریب ہو جائیں اور دنیا کی کچھ مختصر سی دولت کو حاصل کر سکیں. عمر سعد نے مدینہ کے سپاہ کے لیے معین کیا سپہ سالار عبداللہ ابن زہیر ازدی کو, اور عمر ابن صحا کو میمنہ پہ اور شمر کو میسرہ پہ معین کیا, اور عزرا بن قیس احمسی کو سواروں کا کمانڈر بنایا, اور شفص بن ربعی کو پیادوں کا کمانڈر بنایا. ایک جانب یہ مختصر سا لشکر, تو دوسری جانب وہ ایک بڑا لشکر کہ جس کی تعداد کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو ہوئی کہ ایک بڑی تعداد تھی. صبح عاشور جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو ایک کام تو یہ کیا گیا کہ وہ خندق جو شب عاشور کھودی گئی تھی اس میں آگ کو بھڑکا دیا گیا۔ مصائب اہل حرم میں سے ایک مصیبت اور عظیم مصیبت یہ ہے کہ وہ بچے جو کئی دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، سخت گرمی کا عالم تھا اور خیموں کے پیچھے آگ لگی ہوئی تھی، کیوں کہ اس جانب سے حملوں کو روکنا ہے، تو روز عاشور جنگ سے پہلے آگ کو بھڑکا دیا۔ شمر قریب آیا اور کہا کیا حسین ابن علی بہت جلدی ہے آگ کا مزہ چکھنے کی۔ یہ توہین کی اس نے امام حسین کی اور کہا کہ آگ کا مزہ تو چکھنا ہی ہے، اتنی جلدی کیا ہے کہ اتنا آگ کا لطف اس دنیا میں لے رہے ہو؟ عجب توہین ہے۔ اور واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ ارشاد فرمائیں کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور شمر آ کے یہ کہے کہ حسین اتنی کیا جلدی ابھی آگ کا مزہ چکھنے کی؟ جب یہ جملہ جناب مسلم بن جب یہ جملہ سنا تو امام حسین کے بعض اصحاب نے یہ چاہا کہ ہم تیر چلائیں، جناب زہیر بن قین نے اور دیگر نے کہا چاہا کہ ہم تیر چلائیں، لیکن امام نے فرمایا، جن میں سے خصوصاً جناب مسلم بن اوسجہ نے کہا کہ میں تیر چلاتا ہوں اور اس کی زبان کو بند کرتا ہوں، تو امام نے فرمایا کہ نہیں، تم تیر نہ چلاؤ، میں یہ نہیں چاہتا کہ جنگ کی ابتدا ہماری جانب سے ہو۔ امام نے صبر کیا اس جملے پہ بھی۔ انہی جملات میں سے ایک عجیب جملہ، کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ حسین یہ جو تم اپنا تعارف کرا رہے ہو کہ میں نبی کا نواسا ہوں، تمہارا کیا تعلق رسول سے؟ اب تصور کریں کہ دنیا کی محبت اتنی غالب آ گئی، کچھ لوگ آ کے امام حسین سے کہیں کہ تمہارے اور رسول کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے خود ایک درس ہیں اور عبرت ہیں کہ کہیں دنیا کی محبت ہمیں گمراہ نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل حق کے مقابلے میں ہمیں کھڑا کر دے یہ دنیا کی محبت، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم حق پر چلتے رہیں تو دنیا کی محبت کہیں ہمیں حق سے ہٹا دے۔ بلا شک یہ حق پہ چلنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر ہم چلنا چاہیں تو اس کے لیے خود بھی کوشش کرنی ہوگی، اور سب سے بڑھ کے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہوگی، خداوند تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے توسل کرنا ہوگا کہ ہمارے قدموں کو ثابت فرمائیں، ہمارے قلوب کو ایمان کی روشنی سے ہمیشہ منور رکھیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ثابت قدم فرما، دین اسلام پر باقی رکھ، دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہمیں موت دے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اصحاب امام حسین کے بارے میں ایک تعارف ہوگا، اور اس کے بعد روز عاشور کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو شام غریباں کے واقعات، اس کے بعد 11 محرم کو مقتل سے گزرنا، پھر کوفہ پہنچنا، جتنی خداوند تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔
مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدانم دیدہ، جب ہی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ، جب ہی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ۔